بندے کفن کو توڑ کے کہتی ہے فاطمہ آ جا حسین آ.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوب العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقيات الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد والے محمد. سلسلہ مجالس کی آج دوسری مجلس ہے اور موضوع آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خداوند عالم نے اس کائنات کو محبت پر خلق کیا ہے، خداوند عالم نے اس کائنات کو ایسی فطرت پر خلق کیا ہے کہ جہاں پر انسان اپنے فطرت پر باقی رہتے ہوئے مجبور ہے کہ کسی ایسے سے محبت کرے کہ جس کو خداوند عالم نے کمال پر خلق کیا ہے. اگر اس طرح جملہ میں دوبارہ دوہرا دوں تو آپ کہیں گے کہ مولانا یہ کیا بات ہوئی، آپ نے کہا کہ مجبور ہے انسان کہ کسی ایسی اکمل ترین ذات سے محبت کرے. انسان فطرتاً مجبور ہے، دوبارہ سے جملہ کہتا ہوں، انسان فطرتاً مجبور ہے کہ کسی ایسے سے محبت کرے کہ جو اس سے کامل تر ہے اور اس کو ایسا نفع پہنچا سکتی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ مقصد حیات تک پہنچ جائے. اس کے لیے خداوند عالم نے اس کائنات کو خلق کیا. کل آپ کی خدمت میں میں نے چند نکات عرض کیے، چاہوں گا کہ پانچ منٹ کے اندر اس کو دہرا کے انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں کہ خداوند عالم نے اس کائنات کو اصالت الحب کے اوپر خلق کیا ہے. یعنی کیا مطلب؟ حدیث قدسی میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنی ذات سے محبت کی. خداوند عالم کی ذات ذات لامتناہی ہے. ذات لامتناہی سے کیا مراد ہے؟ یعنی خداوند عالم نہ کسی زمانے میں ہے نہ کسی مکان میں ہے. توجہ چاہیے، صرف مجھے پانچ منٹ کی توجہ دیجیے گا، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اس موضوع کو جب آگے بڑھیں، چونکہ چاہتا ہوں کہ چند دقائق کے اندر، کچھ مختصر وقت کے اندر ان شاء اللہ، بہرحال وہی جو بھیک جمع کرنے کی خداوند عالم نے توفیق دی ہے امیر المومنین کے در سے، اس کو آپ لوگوں کی خدمت میں منتقل کر سکوں. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پہ. حدیث قدسی میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ میں نے چاہا. میں نے چاہا سے کیا مراد ہے؟ فاحببتو لفظ ہے فاحببتو کا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی خداوند عالم نے اپنی ذات سے محبت کی. توجہ سے سنیں، خداوند عالم نے اپنی ذات سے محبت کی. پروردگار کی ذات کیا ہے؟ لامحدود ہے. ذات لامحدود سے کیا مراد ہے؟ نہ خداوند عالم کسی زمانے میں ہے اور نہ کسی مکان میں ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خداوند عالم تھا اور اب بھی ہے، ایسے نہیں کہہ سکتے، چونکہ خداوند عالم ہے اور ہمیشہ رہے گا. یعنی یہ تھا کلمہ جو ہے ہم لوگوں کو زمانے کی قید میں ڈال دیتا ہے، جبکہ خداوند عالم لا زمان ہے، یعنی ایسا نہیں، بلکہ زمانہ خود مخلوق ہے خدا کی، بلکہ زمانہ خود مخلوق ہے پروردگار کی. زمانہ کسے کہتے ہیں؟ مقدار حرکت کو زمانہ کہتے ہیں. مقدار حرکت سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہم لوگ جب اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے زمانہ وجود میں آتا ہے، یعنی خداوند عالم خود زمانے کو وجود عطا کرتا ہے. میں نے آپ سے پوچھا آپ کتنے برس کے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میں 40 سال کا ہو گیا. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ تو 40 سال کے نہیں ہوئے، کہا کس طرح؟ کہا اس طرح سے کہ 40 سال یہ تو زمین نے 40 چکر سورج کے گرد لگائے ہیں، بس یہ تو حرکت زمین کی ہے سورج کے گرد. سورج کے گرد ایک نقطے سے زمین نے شروع کیا اور 40 دفعہ جب اپنے دور کو مکمل کیا سورج کے گرد، آپ نے کہا کہ یہ 40 دفعہ جو زمین سورج کے گرد گھومی ہے بس میں 40 سال کا ہو گیا. جبکہ ممکن ہے کہ آپ ابھی 40 برس کے نہ ہوئے ہوں، یعنی زمانہ آپ کے اوپر 40 دفعہ گزرا ہے، لیکن یہ تو زمین کی حرکت ہے، آپ کی حرکت کتنی ہے؟ انسان جتنی بھی تیزی کے ساتھ حرکت کرے گا وہ حرکت انسان کے لیے زمانے کو خلق کرے گا. بس پتہ یہ چلا کہ زمانے کا خالق خدا ہے، زمانہ خود مخلوق ہے. اس کی مثال کے ذریعے سے اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں، ہمارے حوزہ علمیہ میں کہا جاتا کہ دیکھیے اگر آپ حوزہ علمیہ میں آئے ہیں، اس کے بعد 20 سال آپ نے درس حاصل کیا، 20 سال درس حاصل کرنے کے بعد آپ نے بحث خارج پڑھانا شروع کیا، ممکن ہے کہ آپ کو 20 سال لگ جائیں، 20 سال لگ جائیں کہ آپ بحث خارج پڑھاتے رہیں، یہاں تک کہ آپ کے پاس اجتہاد آ جائے. اجتہاد کا ملکہ جب پیدا ہو گیا، ابھی آپ مجتہد ہو گئے، اس کے 10 سال کے بعد ابھی آپ مرجع تقلید ہو گئے. تو کیا مطلب؟ یعنی زمین نے جب 50 مرتبہ سورج کے گرد چکر لگایا، یہ 50 دفعہ جب سورج کے گرد چکر لگا، اتنی دیر آپ کو لگی کہ جس کے نتیجے میں آپ مرجع تقلید ہو گئے. ایک انسان نے انٹرمیڈیٹ کیا، آئی سی ایس کیا، ابھی اس کو کمپیوٹر سائنس کے اندر گریجویشن کرنے کے لیے کہتے ہیں 4 سال کا وقت درکار ہے. یہ جو 4 سال کا وقت درکار ہے، یہ 4 سال کون سے؟ یعنی جب ایک نقطے سے زمین شروع ہو، سورج کے گرد 4 دفعہ گھومے گی، تب وہ یونیورسٹی کہے گی کہ آپ گریجویٹ ہو گئے. ممکن ہے کہ میں ایک میڈیکل کالج کے اندر گیا، میڈیکل کالج والوں نے کہا کہ دیکھو 5 سال لگیں گے تم ڈاکٹر بن جاؤ. میں نے 5 سال گزار دیے لیکن ڈاکٹر نہ بن سکا. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ زمین کی حرکت میری حرکت سے زیادہ تیز ہے. ضروری یہ تھا کہ میں بھی حرکت کرتا کہ جس کے نتیجے میں زمین کے 5 دفعہ چکر لگانے کے بعد میں بھی طبیب بن جاتا، میں بھی ڈاکٹر بن جاتا. عجیب بات یہ ہے کہ 50 برس لگے مرجع بننے میں، 4 سال لگے ڈاکٹر بننے میں، 5 سال لگے ڈاکٹر بننے میں. کسی نے تھیسس لکھا، اس کو 3 سال لگے اپنے تھیسس کے اندر تاکہ وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن جائے. کسی کو کتنی دیر لگی، یہ جتنے بھی سال میں گن رہا ہوں یہ سارے کے سارے زمین کی حرکت سے گن رہا ہوں. زمین نے اتنی چکر لگا لیے، زمین نے اتنے چکر لگا لیے. عجیب بات یہ ہے کہ آپ غور کریے کہ خداوند عالم نے ہمارے ہی فقہا میں سے ایک فقیہ ہیں جن کا نام ہے علامہ ہلی. علامہ ہلی 9 برس کے تھے اور ان کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ کب یہ بالغ ہو جائیں اور ہم ان کی تقلید میں آ جائیں. بھائی ایک قرآن کو، اس کی گونج کم کریے، ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد پر. ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھے محمد والے محمد. توجہ کیا آپ نے؟ یعنی 9 برس کے ہیں اور وہ مرجے، 9 برس کے مرجے بن گئے. یعنی 9 دفعہ زمین نے چکر لگایا سورج کے گرد اور ان کو مرجعیت مل گئی. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ علامہ ہلی کی جو رفتار ہے وہ اس زمین کی رفتار سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ، میں نے گناہ کر دیا، میں نے گناہ کیا اور اس کے بعد خداوند عالم نے کہا کہ دیکھو تمہیں ابھی یہ کفارہ دینا ہے، تمہیں اتنی دیر لگے گی، تم استغفار کرو گے، طلب مغفرت کرو گے، تب میں تمہیں معاف کروں گا۔ لیکن عجیب ہے، اگر انسان محضر حسین میں ہو، چند پل لگتے ہیں کہ حر کو امام حسین اٹھا کے حر بنا دیں۔ یعنی کتنی دیر لگنی تھی ہمارے پاس کہ اگر ہم لوگ استغفار کریں، یعنی حضرت حر علیہ السلام کا گناہ کس طرح کا کہ جہاں پر وہ تمام امام حسین علیہ السلام کے قافلے والوں کو کربلا لے آئے، تین دن کے لیے ان کے سارے بچے پیاسے رہیں، اور پیاسے رہنے کے بعد حضرت حر علیہ السلام جو ہے ابھی ایک ایسی کشمکش کے اندر ہیں کہ میں بھی کس طرح سے استغفار کروں، کس طرح سے توبہ کروں۔ جیسے ہی نیت کی ہے، ابھی رات نہیں گزری ہے، ابھی ایسا نہیں ہے کہ مصلی عبادت کے اوپر کھڑے ہونے کے بعد 40 سال تک عبادت کرتے رہے کہ پروردگارہ مجھے معاف کرتے کہ میں امام حسین کے لشکر کو کربلا لے آیا۔ کتنی دیر لگی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، قدموں میں گر گئے اور آ کر کہا کہ مولا حل لی توبہ، کہ آیا مولا میرے لیے توبہ ہے۔ کتنے سالوں کی استغفار خداوند عالم نے کس طریقے سے اتنے سے زمان کے اندر باندھ دی کہ وہ حسین صرف حر کو اٹھا کے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، کچھ کہتے نہیں ہیں، خداوند عالم استغفار کو قبول کرتا ہے۔ کس طریقے سے پروردگار نے اس زمانے کو، بس یہ زمانہ انسان کی حرکت کا نام ہے، اس زمانہ جو ہے اس کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں اس کی حرکت کا نام ہے۔ خداوند عالم لا زمان ہے، لا زمان ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی خداوند عالم نے خود زمانے کو خلق کیا ہے۔ خلق کس طرح سے کیا؟ کہ جتنی تمہاری حرکت ہوتی چلی جائے گی پروردگار ویسے ویسے زمانے کو خلق کرتا چلا جائے گا۔ خداوند عالم جو لا زمان ہے، لا مکان ہے، لا مکان اس طریقے سے کہ خداوند عالم مرکب نہیں ہے، خداوند عالم مادی نہیں ہے، پروردگار کے ہاتھ نہیں ہیں، خداوند عالم کا چہرہ نہیں ہے اس طرح سے کہ کسی ایک مکان کے اندر پروردگار موجود ہو۔ اس لا زمان نے، اس لا مکان نے جب اپنی ذات کے ساتھ، توجہ سے جملے سنیے گا، ضائع مت کریے گا، اس لا زمان نے، اس لا مکان نے جب اپنی ذات لا محدود کے ساتھ لا محدود محبت کی ہے، اس لا محدود محبت کے نتیجے میں خداوند عالم نے جس محبوب کو خلق کیا ہے اس کو فاطمہ کہتے ہیں۔ خدا نے، یعنی کیسے پتا چلا؟ خداوند عالم خود عزیز قدسی کے اندر کہہ رہا، یعنی کن تو کنزن مخفیان، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، احبب تو میں نے محبت کی اپنی ذات سے، جب خداوند عالم کی ذات ذات لا محدود، خداوند عالم نے اپنی ذات لا محدود کے ساتھ لا محدود محبت کی، جب لا محدود محبت کی تو کسی ایسی ذات کو، توجہ سے جملہ سنیے گا، ایسی ذات کو خداوند عالم نے اس لا محدود محبت کے نتیجے میں خلق کیا ہے کہ اس کو بھی لا زمان اور لا مکان بنایا۔ کیسے؟ کہا کہ اس دنیا میں ہے تب بھی اس کو شفیع روز محشر کہا گیا۔ یعنی اگر اس زمانے میں ہجرت کے بعد بھی رسول خدا کے ساتھ موجود ہیں، تب بھی بی بی کو یہ کہا جا رہا کہ آپ شفیع روز محشر ہیں، یعنی اس زمان میں مقید نہیں ہیں، اس مکان میں مقید نہیں ہیں۔ عجیب ذوات مقدسہ ہیں کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کسی ایک راہب کی لوہے محفوظ پہ لکھے ہوئے دیکھے کہ اس کے نصیب میں خدا نے کوئی اولاد نہیں رکھی ہے، ایسا لا زمان لا مکان کہا راہب ایک نہیں 7 فرزند میرے سے لے کر جاؤ۔ خداوند عالم نے اپنی ذات لا محدود سے جب لا محدود محبت کی، اس کا کیا مطلب ٹھہرا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ خداوند عالم نے اس کائنات کو اپنی محبت لا محدود کے نتیجے میں خلق کیا ہے۔ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ یہ جو لا محدود محبت کے نتیجے میں میری مخلوق ہے، اگر تم اس کی اتباع کرو گے تو میں جب تم سے محبت کروں گا تو وہ بھی لا محدود ہوگی۔ سورہ آل عمران کی 31 آئے جو آپ کی خدمت میں عرض کی، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دم بھرتے ہو، فتبعونی، کس کی اتباع کرو؟ اس کی اتباع کرو کہ جس کو میں نے لا محدود محبت کے نتیجے میں خلق کیا ہے۔ جب لا محدود محبت کے نتیجے میں خلق کرنے والے کی تم اتباع کرنے کے قابل ہو جاؤ گے، اتباع کر چکو گے، تو میں تمہیں اتنی صلاحیت دے رہا ہوں کہ تم اس کی اگر اتباع کرو، یحببکم اللہ، خداوند عالم اپنی لامحدود ذات کے ساتھ تم سے لامحدود محبت کرے گا اور تمہارے مرتبے کو سلمان فارسی سے سلمان منا اہل البیت تک لے جائے گا۔ جب خداوند عالم لامحدود محبت کرے، ہمارے پاس لامحدود محبت کے کتنے سارے مصادیق موجود، لامحدود محبت کے کتنے سارے مصادیق موجود۔ جابر ابن عبداللہ انصاری، ہمارے پاس معروف صحابی رسول، صحابی رسول کی بات کریں، ہماری محبت کا تقاضا اصحاب خلت سے پیغمبر کے ساتھ۔ جب غزوہ احزاب ہوا، غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق ہوا، تمام احزاب مل گئے، تمام احزاب مل کر مدینہ آ گئے، اور اس کے ساتھ بہت سارے اور بھی جو بعد میں صحابی بن گئے، بہت سارے ایسے بھی افراد موجود تھے۔ جب وہاں پر آئے ہیں، سب نے مدینہ کا گھیراؤ کر لیا، ایک طرف یہودی ہیں، باقی ہر طرف مدینہ کا گھیراؤ کر لیا۔ جب ان کے آنے کا پتہ چلا، رسول خدا نے اپنی میٹنگ بلائی۔ جب میٹنگ آئی، حضرت سلیمان نے کہا کہ دیکھیے، ہمارے ہاں جب فارس کے اندر اس طرح کی جنگ ہوا کرتی ہے تو ہم لوگ شہر کے گرد خندق کھول دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان کے مشورے کے بعد رسول خدا نے تمام اصحاب سے کہا کہ خندق کھود دی جائے۔ جب خندق کھود دی، ابھی گہراؤ ہو گیا، یعنی ابھی سارے کے سارے کفار وہاں پر جمع ہو گئے، ابھی اندر پانی کی قلت، اپنی غذا کی قلت، اور یہ تمام قلتیں موجود ہیں۔ ابھی دیکھیے کہ غزہ والے آج کس طرح سے جی رہے ہیں، توجہ سے سنیے گا واقعہ۔ جب یہ دیکھا کہ کس طریقے سے وہاں پر اندر ابھی نہ کوئی غذا جا سکتی ہے، نہ کوئی اندر پانی جا سکتا ہے، رسول خدا وہی اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، اور کفار بھی ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی ساری چیزیں مکمل ہوں گی، خود ہی سے مسلمان آ کے سرنڈر کریں گے۔ جب سرنڈر کریں گے تو ان کے ساتھ مقاتلہ ہوگا، قتل عام ہوگا، اور قتل عام کے نتیجے میں ہم لوگ اسلام کی بساط کو لپیٹ دیں گے۔ یہ سارا کفار کا پلان بن گیا۔ جب کفار کا پلان بن گیا، دیکھیے کہ جس طرح سے خداوند عالم لامحدود محبت کرتا ہے تو نتیجے میں دیتا کیا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے کیا دیکھا کہ رسول خدا نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ رکھے، حضرت جابر سے برداشت نہ ہوا۔ حضرت جابر گئے رسول خدا کے پاس، رسول خدا کے قریب جا کر دیکھا، اور دیکھا کہ پیٹ کے اوپر پتھر ہیں، رسول خدا کے اوپر بھوک کی کیفیت ہے، لیکن پیٹ پہ پتھر باندھا کہ کھانا نہیں کھا رہے، چونکہ تمام مسلمانوں کے پاس کھانا وہاں پر موجود نہیں۔ یہاں پر ہی ایک دفعہ بات ہوئی کہ رسول خدا کو بلایا جائے کہ خندق کھوتے ہوئے ایک ایسا پتھر آ گیا جو ٹوٹ نہیں رہا۔ رسول خدا اسی حالت میں گئے، وہاں پر جا کے اس پتھر کو توڑا، اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ حضرت جابر نے جب یہ ساری کیفیت دیکھ لی تو اپنے گھر گئے، اپنے گھر جا کے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے اناج کتنا ہے؟ ان کی زوجہ نے کہا کہ تھوڑی سی گندم ہے، اور ایک ہمارے پاس گوسفند ہے، ایک بکرا ہے مثلا۔ تو کہا کہ اچھا، میں ایسا کرتا ہوں کہ رسول خدا کو آج اپنے گھر پہ مہمان بناتا ہوں، میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ رکھے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ گئے رسول خدا کے پاس، رسول خدا کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ رسول خدا، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ میرے گھر مدینہ میں، میرے گھر آپ دوپہر کے کھانے کے لیے مہمان بن جائیے۔ آگے سے رسول خدا نے جب یہ دعویٰ دیکھی تو رسول خدا کہتے ہیں کہ کیا جابر، تم نہیں چاہو گے کہ میں اس کو بھی ساتھ لے کر آؤں کہ جس کو اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں؟ حضرت جابر کے پتہ چل گیا۔ حضرت جابر نے کہا کہ بھئی رسول خدا تو امیر المومنین کو ساتھ لے کر آنا چاہ رہے، تو رسول خدا کیوں نہیں آپ امیر المومنین کو ساتھ لے کر آئیے۔ جیسے ہی حضرت جابر نے کہا فتبعونی یحببکم اللہ، اتباع کی رسول خدا کی، یحببکم اللہ، خداوند عالم دیکھیے کس طرح سے محبت کرنے لگا۔ کہ ایک دفعہ رسول خدا نے جب حضرت جابر کا سنا، جواب سنا، تو سارے مسلمانوں کو خطاب ہو کر کہا، سارے مسلمانوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے مدینہ کے مسلمانوں، آج تم سب کا کھانا حضرت جابر کے گھر میں ہوگا۔ جیسے ہی حضرت جابر نے یہ سنا کہ آج تو سارے مدینہ والوں کو رسول خدا نے دعوت دے دی، جیسے ہی یہ سنا تو بھاگتے ہوئے واپس اپنی زوجہ کے پاس گئے، واپس اپنے گھر گئے۔ جیسے ہی گھر گئے تو اپنی زوجہ سے جا کر پوچھا، زوجہ سے جا کر پوچھتے ہیں کہ اس طرح سے رسول خدا نے تمام مدینہ والوں کو گھر میں دعوت دے دی، ابھی کیا کریں؟ تو آگے سے زوجہ کہ جو پہلے سے محب رسول خدا ہے، اتباع رسول خدا میں، دیکھیے کہ اس جو رسول، حضرت جابر کی زوجہ ہے، جواب سنیے، کہا کہ اب جب رسول خدا نے دعوت دی ہے تو رسول خدا کے مہمان ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ بھائی دعوت تو بھی رسول خدا نے دی، تو بھی میزبان کون؟ رسول خدا۔ ابھی یہ اسی اثنا میں بات ہو رہی کہ پیچھے سے رسول خدا پہنچے، جیسے ہی حضرت جابر کے گھر پہنچے تو رسول خدا کہتے ہیں کہ اے جابر کیا آیا تم یہ نہیں چاہو گے کہ آج کا جو سالن بنے گا، آج کی جو حلیم بنے گی، آج کی جو دیگ بنے گی، اس وقت کا جو بھی اس وقت کا سالن بننا ہے، آج کا جو سالن بنے گا کیا آیا تم اس کے اندر کسی کی مدد نہیں چاہتے؟ کہا کہ کیوں نہیں مولا، میں مدد چاہتا ہوں. رسول خدا نے امیر المومنین سے کہا کہ جائیے آپ جابر کی مدد کیجیے، سالن بنانے میں مدد کیجیے. رسول خدا زوجہ حضرت جابر کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ تندور سے روٹی نکالتی جانا، پلٹ کے دیکھنا مت. اہل مدینہ کو رسول خدا نے کہا کہ دیکھو، جابر کے گھر میں دس دس کر کے آتے چلے جاؤ، کھانا کھاؤ اور واپس جاتے چلے جاؤ. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ تمام مدینے والے دس دس کر کے دسترخوان جابر ابن عبداللہ انصاری پہ بیٹھتے گئے، میزبانی کا شرف رسول خدا اور امیر المومنین ادا کرتے گئے، وہ کھا کر سیر ہو کے جاتے تھے، کھانا وہیں رہتا تھا، کھانا اتنا ہی رہتا تھا. سارے مدینہ والوں نے وہ کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد حضرت جابر کہتے ہیں پھر بھی کھانا بچ گیا. کتنے دن تک ہم لوگ وہ کھانا کھاتے رہے؟ پتہ یہ چلا، توجہ سے جملہ سنیے گا، پتہ یہ چلا کہ اگر انسان خداوند عالم سے محبت کرتا ہو اور اتباع رسول کرتا ہو، اتباع رسول و اہل بیت کے بعد جب خداوند عالم اپنی لا زوال و لا مکان و لا زمان ذات کے ساتھ لا محدود محبت کرتا ہے، تو اس کو مدینے میں اس صحابی کا نام خداوند عالم جابر ابن عبداللہ انصاری رکھتا ہے. خداوند عالم نے ایسی لا زوال محبت کی کہ کس طریقے سے ایک تاریخ رقم ہو گئی، کس طریقے سے ایک تاریخ رقم ہو گئی. بس پتہ یہ چلا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خداوند عالم ہم سے لا زوال محبت کرے، تو اس کے لیے مجھے محبت کا تو پتہ چلے کہ محبت ہوتی کیا ہے، مجھے یہ تو پتہ چلے محبت کی کیسے جاتی ہے، مجھے یہ تو پتہ چلے محب کون ہوتا ہے، محبوب کون ہوتا ہے، محبت کہتے کسے ہیں. کل آپ کی خدمت میں نے ایک تعریف بیان کی تھی کہ جو آیت اللہ مصباح یزدی نے فلسفہ اخلاق، فلسفہ قرآن کے اندر، فلسفہ اخلاق کتاب کے اندر اس تعریف کو ذکر کیا. دو وجود جب آپس میں ما بہل افتراق کم ہوتا چلا جائے، ما بہل اشتراک بڑھتا چلا جائے، اس کیفیت کو محبت کہا جاتا ہے. ما بہل اشتراک یعنی اس طریقے سے کہ جہاں پر دو موجودات کے درمیان مشترکات بڑھتے چلے جائیں گے، جیسے جیسے مشترکات بڑھتے چلے جائیں گے کہا جائے گا کہ اس وجود کو دوسرے وجود سے محبت ہوتی چلی جا رہی. ما بہل افتراک جتنا کم ہوتا چلا جائے گا، اتنا پتہ چلے گا کہ اس وجود کو دوسرے سے محبت ہوتی چلی جا رہی. آپ غور کریے، ابرہ آیا، توجہ ہے آپ لوگوں کی، ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پر. یمن کا بادشاہ ہے، یمن کا بادشاہ، اس نے کہا کہ بھائی یہ سارے جتنے بھی تجارتی گروہ ہیں، یہ سب کے سب اس کعبے کا جا کے جو مکہ میں ہے اس کا طواف کرتے. یمن میں بھی ایک ایسا کعبہ بناؤ تاکہ جتنے بھی گروہ ہیں سارے کے سارے یمن آ جائیں. یمن میں ایک اسی طرح کا کعبہ بنایا گیا اور لوگوں کو انسینٹو دیا گیا کہ کسی طریقے سے وہ یمن کا رخ کریں اور حجاز کے رخ کو ترک کر کے یمن کی طرف چلے جائیں. لیکن خداوند عالم کی مشیت فرق، پروردگار کی مشیت یہ ٹھہری کہ جہاں پر میرے ولی نے آنا ہے وہی مرکز رہے. خداوند عالم کی مشیت یہ ہے کہ جہاں پر میرے ولی نے، جہاں پر حضرت فاطمہ بنت اسد نے وہاں پر آنا ہے، جہاں پر دیوار کا شگاف ہونا ہے وہی مرکز رہے. جب یمن مرکز نہ بن سکا تو یمن کے بادشاہ نے اپنے سپہ سالار کو بلایا، اور سپہ سالار کا نام ابرہا ہے، اس کو بلا کر کہا کہ ایسا کرو ہاتھیوں کی فوج لے جاؤ، ہاتھیوں کی فوج لے جاؤ کہ آج تک عرب نے ہاتھی دیکھا نہیں ہے، جب ہاتھی دیکھیں گے تو خوف زدہ ہو جائیں گے، جب خوف زدہ ہوں گے تو تم بغیر جنگ کے جیت جاؤ گے، اور وہاں پر جو کعبہ ہے اس کو ڈھا کر آ جاؤ. یعنی اتنا بڑا واقعہ کہ جہاں پر تاریخ عام الفیل کے نام سے چلنا شروع ہو گئی. عام الفیل یعنی کہا کہ یہ ساتویں عام الفیل میں اس دنیا میں آیا تھا، یہ تیرہویں عام الفیل کے لیے میں اس دنیا میں آیا، یعنی عام الفیل سے تاریخ کا آغاز ہو گیا، جس طرح سے ہجری سے آغاز ہوا. جب وہاں پر ابرہ آ گیا اپنے ہاتھیوں کی فوج کو لے کے، روایت کہتی ہے کہ جتنے اہل مکہ تھے سب مکہ کو چھوڑ کر بھاگ گئے، صرف دو جوان باقی رہ گئے. ایک جوان کا نام ہے عبد المطلب اور دوسرے جوان کا نام ہے ابو طالب. یہ دو جوان صرف مکہ کے اندر رہ گئے. جب یہ دو جوان مکہ کے اندر رہ گئے، باقی سارے مکہ والے چلے گئے وہاں سے، تو ابرہا نے کیا کیا، وہاں کے لوگوں کے مال کو لوٹنا شروع کر دیا. 70 اونٹ ہیں حضرت عبد المطلب کے، حضرت عبد المطلب کے 70 اونٹ ابرہا نے اپنے قبضے میں لے لیے. 70 اونٹوں کو قبضے میں لینے کے بعد حضرت عبد المطلب کو جب خبر ملی کہ میرے 70 اونٹوں کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا، غصب کر لیا اس نے میرے 70 اونٹ، حضرت عبد المطلب نے کہا اپنے بیٹے اپنے لال ابو طالب سے کہ ابو طالب چلو جا کر ابرہا سے مل کر آتے ہیں، ملاقات کر کے آتے ہیں. ابرہا نے اپنے تمام وزیروں کو اکٹھا کیا اور اپنے وزیروں کو مسند کے اوپر بٹھایا، اور مسند کے اوپر بٹھا کر یہ سوچ کر بیٹھا کہ ابھی عبد المطلب کے جو کلی دار کعبہ ہیں ابھی وہ آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ اچھا چلو ساز باز کرتے ہیں، کچھ ایسا این آر او لیتے ہیں، این آر او دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں تم کعبے کو نہ اڑھاؤ، اچھا ہم سے کچھ سونا لے جاؤ، اچھا ہم سے کچھ اونٹ لے جاؤ. لیکن وہاں پر این آر او نہیں ہے، چونکہ الہی محبت موجود ہے، چونکہ خدا سے محبت موجود ہے اس وجہ سے کوئی ساز باز تو ہے نہیں، کوئی لین دین تو ہے نہیں. حضرت عبد المطلب وہاں پر پہنچے، ابرہا نے کہا کہ دیکھو اپنی مسندوں سے کوئی کھڑا نہیں ہوگا، عبد المطلب کے جو سردار قریش ہے، وہ کہ جو بنو ہاشم کا سردار ہے، وہ کہ جو ہاشم کا پوتا ہے، جو کہ عبد مناف کا بیٹا ہے، جو کلید دار کعبہ ہے، جو رسول خدا کے دادا ہیں، یہ جب آئیں گے تو اپنی مسند سے کھڑے نہ ہونا، جیسے ہی اپنی سبکی کو محسوس کریں گے یہاں سے واپس چلے جائیں گے. جب خدا بند عالم نے عبد المطلب سے محبت کی، ایسا روب رکھ دیا ابرہا کے دل میں کہ جیسے ہی عبد المطلب، حضرت عبد المطلب اس خیمے جس میں ابرہا موجود تھا اپنے تمام وزیروں کے ساتھ، کہ جس کو منع کیا تھا کہ کوئی وزیر اپنی مسند سے کھڑا نہ ہو، حضرت عبد المطلب ایسے جاہ و جلال کے ساتھ اندر داخل ہوئے کہ سب سے پہلے اپنی مسند سے کھڑا ہونے والا ابرہا خود تھا. ابرہا اپنے مسند سے کھڑا ہوا، اپنے پہلو میں حضرت عبد المطلب کو جگہ دی، کہا کہ اے سردار قریش بتائیے، بتائیے کیا چاہیے ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم لوگ کعبہ کو نہیں ڈھاتے، ہم لوگ کوئی این آر او کی بات کرتے ہیں، کوئی ساز باز کی بات کرتے ہیں، آپس میں کوئی لین دین کی بات کرتے ہیں. تو کہا کعبے کے لیے تو میں آیا ہی نہیں. کہا پھر کس لیے آئے؟ کہا میں تو اپنے 70 اونٹوں کے لیے آیا. کہا کہ آپ کلید دار کعبہ 70 اونٹوں کے لیے آئے کیوں؟ کہا بھائی دیکھو ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے، خود ہی حفاظت کرے گا اس گھر. کس طریقے سے فتسبعونی، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اظہار. اب خداوند عالم دیکھیں کس طرح سے لامحدود ذات کے ساتھ حضرت عبد المطلب سے لامحدود محبت کرتا ہے. جیسے ہی ابرہا نے دیکھا کہ بھئی یہ تو سردار قریش یہاں پر آ کے اپنے اونٹوں کی بات کر رہے، کہا بھئی سردار قریش کو، حضرت عبد المطلب کو اونٹوں کو اونٹ واپس دے دیے جائیں. 70 اونٹ لیے حضرت عبد المطلب نے اور لے کر واپس مکہ آ گئے. مکہ آئے، مکہ خالی. ابرہا نے کہا بھئی میں اس دن حملہ کروں گا، مکہ خالی ہو گیا. توجہ سے سنیے گا، حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب، انہی دو سے ہی توقع ہے ویسے. ان دونوں نے تلواروں کو نیام سے نکالا، اور تلواروں کو نیام سے نکالنے کے بعد کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور خداوند عالم سے دعا کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، یہ ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو ان لوگوں کے لیے نازیبہ کلمات استعمال کرتے ہیں، یہ کہ جو دین ابراہیمی کے اوپر کس طرح کا توکل، کیسی محبت پروردگار سے. کہا اے میرے پروردگار، تو اس کعبے کا والی ہے، تو اس کعبے کا مالک ہے، تو اس کعبے کا وارث ہے، تیری یہ ذمہ داری ہمارے ہاتھوں میں ہے، جب تک ہماری جان میں جان ہے، جب تک ہم لوگ زندہ ہیں، اس کعبے کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا. کیسی محبت کا اظہار کیا، دونوں تلوار لے کے کھڑے. اب جب تلوار لے کے کھڑے، خداوند عالم نے جب اپنی ذات لامحدود کے ساتھ، توجہ سے سنیے گا، اس کے اوپر بنیاد رکھ کے آپ لوگوں کو ایک مقام تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں. جب خداوند عالم نے اپنی ذات لامحدود کے ساتھ لامحدود محبت کی حضرت عبد المطلب سے، اب جب عطا کرنا شروع کیا، تو ابرہا کو اس مخلوق سے ڈھیر کیا ہے کہ جس سے کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا. خداوند عالم نے ابابیلوں کا لشکر بھیجا، ان لشکر کے چونچ کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں، وہ پتھر جا کر برسانے شروع کیے، اور قرآن کی تعبیر کے مطابق ایسے کر دیا کہ جس طرح سے کھایا ہوا کچھ ہو، کعصف معقول، اس قدر ان کا کہ جہاں پر کوئی بھی آگے، جو کوئی بھی آگے سالم آ نہ سکا. سوال، خداوند عالم نے کعبہ کی حفاظت کی، پروردگار نے کعبہ کی حفاظت کی، ابرہا کی فوج کو آگے نہیں آنے دیا. ایک پتھر کسی کے سر میں لگتا تھا تو چیرتا ہوا اس کے بدن سے نیچے سے گزرتا تھا، کہ جس کے نتیجے میں وہ وہاں پر ہلاک ہو جاتا تھا. جب وہ ہلاک ہو گیا، خداوند عالم نے کعبہ کی حفاظت کی. یزید نے بھی آ کر آ کے گولے برسائے کعبہ کے اوپر، حسین ابن یا حسین ابن نمیر کو یزید نے بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کعبہ کو ڈھا دو. کعبہ کے اوپر آ کے گولے برسائے گئے، کعبہ کو ڈھا دیا گیا. پہلے تو خداوند عالم نے ابابیل بھیجی، دوبارہ کیوں نہیں بھیجی؟ عبداللہ ابن زبیر وہاں پر موجود، مکہ کے اندر موجود، زبیری خلافت کا احیاء کر رہے، زبیری خلافت کے بارے میں بات کر رہے، وہاں پر باقی جگہوں پہ بنو امیہ کی حکومت موجود، لیکن کیوں ابھی جب دوبارہ سے اس کے اوپر آگ کے گولے برسائے گئے اور کعبہ کو شہید کر دیا گیا، اب خداوند عالم نے ابابیل کیوں نہیں بھیجی؟ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ خداوند عالم بھی اگر مدد بھیجتا ہے تو کسی فارمولے کے ساتھ بھیجتا ہے. پہلے عبد المطلب نے وہاں پر دفاع کرنے کا عندیہ دیا، خداوند عالم سے دعا کی کہ پروردگارہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیری اتباع میں جہاد کروں گا. جب اس اتباع کو ثابت کیا خداوند عالم کے لیے، خداوند عالم نے لا زوال، لا محدود، لا متناہی ذات کے ساتھ جب حضرت عبد المطلب کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، کہا اے عبد المطلب میں اپنے کعبہ اور تیرے دشمنوں کو کعبہ کے قریب ہی نہیں آنے دوں گا، ابابیل کے ذریعے سے ان کو ہلاک کروں گا. لیکن دوسری طرف جہاں پر عبداللہ ابن زبیر موجود ہے، وہاں پر وہ کھڑا ہو کے صرف دعا کر رہا ہے کہ پروردگارہ کسی طریقے سے اپنے کعبہ کو بچا لے، محبت کا اظہار نہیں، جس کی وجہ سے خداوند عالم نے دوبارہ کعبہ مسمار ہو گیا، لیکن اس کے باوجود خداوند عالم نے ابابیل کو نہیں بھیجا. کتنی دفعہ کعبے کے اوپر حملہ کیا گیا، کتنی دفعہ کعبے کو ڈھایا گیا، کتنی دفعہ کعبے کو اس طرح سے گرا دیا گیا، لیکن خداوند عالم نے بار بار ابابیل کو نہیں بھیجا. اس کا مطلب یہ ٹھہرا عزیزو کہ ہمارے پاس دو قسم کی محبتیں، دو قسم کی محبت ہیں، ایک محبت صادقہ ہے، ایک محبت کاذبہ ہے، ایک سچی محبت ہے، ایک جھوٹی محبت. اگر میں اہل بیت کے ساتھ اپنے اس ماں بہل اشتراک کو بڑھاتا چلا جاؤں گا تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ جو میری محبت ہے اہل بیت کے ساتھ سچی محبت، لیکن اگر میں ماں بہل اشتراک کو اہل بیت کے ساتھ نہیں بڑھاؤں گا تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ میری جو محبت کا دعویٰ ہے جھوٹی محبت. اگر میں سچی محبت کروں گا خداوند عالم اس زمانے میں بھی نصرت اتارے گا. اگر میں خداوند عالم سے سچی محبت اور سچی اتباع کا دم بھرنے کے بعد ماں بہل اشتراک کو بڑھانا شروع کر دوں گا خداوند عالم اس زمانے میں بھی مدد کرے گا. پروردگار اس زمانے میں بھی ملائکہ کو اتارے گا، پروردگار اس زمانے میں بھی محبت کا اظہار کرے گا، خداوند عالم اس دفعہ بھی اس زمانے میں بھی اپنی لا متناہی ذات کے ساتھ محبت کا اظہار کرے گا. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ جو میری محبت ہے وہ محبت صادقہ نہیں ہے، میری محبت محبت کاذبہ ہے، جس کی وجہ سے میں نماز پڑھتا ہوں لیکن اپنے مولا جیسا نہیں بن پا رہا، میں روزہ رکھتا ہوں لیکن اپنے مولا جیسا نہیں بن پا رہا، یعنی ان کی اتباع کرتے ہوئے ان کی صفات کو اپنے نفس کے حوالے نہیں کر پا رہا. چونکہ نفس کے حوالے نہیں کر پا رہا اسی وجہ سے میں ان آثار کو نہیں دیکھ پا رہا، ان آثار کو نہیں دیکھ پا رہا. خداوند عالم ان کے حبیب یہ کہتے ہوئے دکھائی دیں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء اور منکر سے بچاتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز محبت سے پڑھی جائے تو انسان فحشاء اور منکر سے بچ جاتا ہے، لیکن اگر میری نماز مجھے فحشاء اور منکر سے نہیں بچا رہی تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ وہ نماز میں نے محبت صادقہ میں نہیں پڑھی ہے، وہ محبت کاذبہ میں پڑھی ہے. جس قدر میری محبت کا معیار بڑھتا چلا جائے گا، محبت صادقہ ہوتی چلی جائے گی، اسی کے نتیجے میں ثمرات نظر آنے شروع ہو جائیں گے. ثمرات نظر نہیں آتے اس کا مطلب ہے کہ میری محبت محبت صادقہ نہیں ہے، میری محبت محبت کاذبہ ہے. ایران عراق کی جب جنگ ہوئی تو وہاں پر ایک 18 سال کا شہید ہے، یہ 50 سال عبادت ایک کتاب ہے جو خود الولایہ پبلیکیشنز نے چھاپی ہے، اس کے اندر ان کے تمام شہداء کے وصیت نامے لکھے ہیں، یعنی بہت سارے شہداء کے وصیت نامے لکھے ہیں. ان وصیت ناموں کے اندر ایک وصیت نامہ ہے جو 17 سال کا بچہ لکھتا ہے. 17 سال کے بچے نے ایک وصیت لکھی، وہ کہتا ہے کہ جب میں اس دنیا میں آیا تو میری ماں نے مجھے کہا کہ دیکھو تم نے اپنے خدا سے محبت کرنی ہے، اپنے خدا کا عاشق بننا ہے، تم نے اپنے خداوند عالم سے عشق کرنا ہے. کہا میں نے وہ تمام کام کرنے شروع کیے کہ جو ایک عاشق کرتا ہے، میں نے نماز پڑھنا شروع کی، میں نے روزہ رکھنا شروع کیا، میں نے انفاق کرنا شروع کیا، ماں باپ کی طرف مسکرا کے دیکھنا شروع کیا، میں نے وہ تمام اعمال انجام دیے کہ جو ایک عاشق کرتا ہے، جو ایک محب کرتا ہے، جو ایک محبت کرنے والا کرتا ہے. کہتا ہے جب میں وہ اعمال کرتا رہا، میں اسکول میں گیا، اسکول میں میرے ٹیچر نے کہا کہ تم نے اپنے خدا سے محبت کرنی، تم نے اہل بیت سے محبت کرنی. کہتا ہے میرے ٹیچر نے مجھے یہ سکھانا شروع کیا، میرے مربیوں نے مجھے یہ سکھانا شروع کیا، میرے ٹرینرز نے مجھے یہ سکھانا شروع کیا. جو ملتا تھا، جو میری تربیت کرتا تھا، وہ یہی کہتا چلا جاتا تھا کہ تمہیں خداوند عالم سے عشق کرنا ہے، تمہیں خداوند عالم سے محبت کرنی ہے، تمہیں اہل بیت سے محبت کرنی. جب یہ وہ کہتا چلا جاتا تھا، میں اپنی عبادات کو بڑھاتا چلا جاتا تھا. کہتا ہے جب میں جنگ کے میدان میں آیا، جنگ کے میدان میں آیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ میں تو خداوند عالم سے محبت کر ہی نہیں سکتا، میں تو پروردگار سے محبت نہیں کر سکتا. کیوں؟ چونکہ میں ناقص ہوں، خدا کامل ہے. خدا بن سکتا چونکہ میں ناقص ہوں، اہل بیت کامل ہے. کہتے ہیں جبہے پہ آ کر مجھے جنگ کے میدان میں آ کے پتہ چلا کہ اصل جو محبت کر رہا ہے وہ میں نہیں، خدا کر رہا ہے. کہتے ہیں کس طرح سے؟ کہتے ہیں خدا میرے سے محبت کر رہا ہے کہ جو رات کی تاریکی میں، تنہائیوں میں میرا انتظار کر رہا ہے. وہ رات کی تاریکی کے اندر انتظار کر رہا ہے کہ کب میرا بندہ کھڑا ہوگا اور وضو کر کے اللہ اکبر کی صدا کو بلند کرے گا. وہ کہتا ہے مجھے یہ پتا چلا کہ میں تو خداوند عالم سے محبت نہیں کر سکتا، خداوند عالم نے میرے سے کتنی محبت کی ہے کہ اس دنیا میں میری ہدایت کے لیے میرے حوالے علی کو کر دیا. خداوند عالم نے میرے سے کتنی محبت کی ہے کہ جس کے نتیجے میں خداوند عالم نے میری ہدایت کے لیے اس دنیا میں زہرا کو کر دیا. خداوند عالم نے کس قدر میرے سے محبت کی ہے کہ جب اس دنیا میں مجھے ہدایت دینی ہے تو جب عطا کر رہا ہے تو حسن و حسین جیسے سیدہ شباب اہل الجنہ کو عطا کر رہا ہے. بس پتہ یہ چلا کہ خداوند عالم مجھ سے محبت کر رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ اس نے مجھے عطا کیا. جب یہ سب کچھ مجھے عطا کیا، اب پروردگار دوبارہ سے تقاضا کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے اپنی محبت کا اظہار کیا، میں نے جب اپنی محبت کا اظہار کیا، میں تم سے یہ تقاضا کرتا ہوں کہ آؤ اور آ کے اتباع کرو کہ جس کے نتیجے میں میں تم سے لا زوال اور لا متناہی محبت کرنا شروع کروں. میں جب تم سے لا متناہی محبت کروں گا، لا متناہی محبت یعنی جہاں پر ماں بہل اشتراک کم ہوتا چلا جائے، جہاں پر ماں بہل اشتراک بڑھتا چلا جائے، ماں بہل افتراق کم ہوتا چلا جائے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی میرے اور اہل بیت کے درمیان صفات میں جتنا فرق کم ہوتا چلا جائے گا، پتہ چلتا چلا جائے گا کہ یہ انسان اہل بیت سے محبت کرتا ہے، یہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، خداوند عالم اس سے محبت کرنے لگے گا. میں اہل بیت سے محبت کرنا چاہتا ہوں، پس اہل بیت اگر کریم ہے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے بھی کرم کرنا، مجھے بھی کریم ہونا. اگر اہل بیت اور خدا غفور ہیں تو مجھے بھی مغفرت کرنی، مجھے بھی درگزر کرنا. اگر اہل بیت عبد ہیں، بندگی کرتے ہیں، تو مجھے بھی بندگی کرنی. کس طریقے سے پروردگار نے ان تمام اصحاب کو اس بندگی کے نتیجے میں کیسی کیسی منزلتیں عطا کی. مسجد کوفہ میں امیر المومنین چلے جائیں اور پوچھنے والا پوچھے کہ مولا کیا آیا؟ تنہا آئے؟ کہا نہیں، سلیمان میرے ساتھ آئے. کہا سلیمان کے تو قدموں کے نشان نہیں. جب دیکھا مسجد کوفہ میں سلیمان بھی موجود ہیں تو کہا سلیمان تم کیسے آئے جبکہ قدموں کے تمہارے نشانی. کہتے کیسے ہو سکتا ہے کہ سلمان مولا علی کے علاوہ جدا کہیں اور قدم رکھ دے. جہاں پر میرے مولا قدم رکھتے چلے گئے، وہیں پر میں قدم رکھتا چلا گیا. خدا وند عالم نے کیسی منزلت عطا کی، کہاں سے کہاں لے گیا. پروردگار نے کیسی محبت عطا کی، کیسی محبت کی، کیسا محبوب بنا لیا کہ حضرت سلمان کو کہاں سے کہاں لے گیا. کیسی محبت کی اہل بیت سے کتنے اصحاب نے، کتنے افراد نے. خداوند عالم نے کسی کو مقداد بنا دیا، کسی کو عمار، کسی کو ابوذر، ابوذر کو ایسا بنا دیا کہ رسول خدا کہیں کہ آج تک آسمان نے اس سے زیادہ سچے بندے پر سایہ نہیں کیا، زمین پر اس سے زیادہ سچا بندہ کوئی نہیں. کس طریقے سے خداوند عالم محبت کرنے لگتا، کس قدر خداوند عالم نے حب، لا متناہی حب کیا ہے. لا متناہی محبت کے نتیجے میں پروردگار نے جب عطا کرنا شروع کیا تو کون سی منزلیں عطا کرنا شروع کی. ضروری ہے عزیزو کہ میں محبت صادقہ کروں، محبت کاذبہ نہ کروں. ضروری ہے کہ میں سچی محبت کروں اہل بیت کے ساتھ، کہ جس کے نتیجے میں جب میں یہاں سے اٹھ رہا ہوں، جب میں یہاں سے بلند ہو رہا ہوں تو اس کے ثمرات نظر آنا شروع ہو جائیں، اس کے ثمرات نظر آئیں. کہا کہ اگر تم زہرا سے محبت کرو گے، اگر میری بیٹی سے محبت کرو گے، خداوند عالم تمہیں 100 جگہوں پر محفوظ رکھے گا کہ ان تمام کی ہولناکی بہت زیادہ بلند ہے۔ کہا کہ مولا، اے رسول خدا، بتائیں کہ آپ کی بیٹی زہرا سے اگر میں محبت، سچی محبت کروں گا تو کہاں پر بچ جاؤں گا؟ کہا، سب سے پہلا موقع کہ جب تمہاری روح کو قبض کیا جا رہا ہوگا۔ روح کا قبض کرنا اتنا سخت ہے کہ جہاں پر محبت زہرا کام آئے گی۔ کہا، اے رسول خدا، بتائیے، آپ کے لخت جگر، آپ کی بیٹی سے محبت کروں گا تو کیسے کام آئے گی؟ کہا، جیسے ہی تمہاری روح کو قبض کیا جا رہا ہوگا، ہم اہل بیت تمہارے سرہانے آئیں گے، ملک الموت سے کہیں گے کہ اے ملک الموت، اس کی روح کو آرام سے قبض کرو، کہ یہ دنیا میں میری بیٹی زہرا سے محبت کرتا تھا۔ کتنی ہولناکی کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ سب سے آسانی کے ساتھ روح قبض ہوئی۔ کس طریقے سے کہ حضرت موسیٰ کے پاس ملک الموت آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ بھی آپ کا وقت آ گیا کہ بھی آپ کی روح کو قبض کرنا، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں پروردگار سے اجازت لیتا ہوں، مجھے اپنی روح کو قبض نہیں کرانا، بھی میں نے اپنے بچوں سے جا کر ملنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کو ٹال دیا۔ جب موت کو ٹال دیا، کچھ دیر کے بعد ملک الموت ایک انسانی روپ میں آیا اور آ کر کہا کہ موسیٰ، اس خوشبو کو سونگھو، اس پھول کو سونگھو۔ جب پھول کو سونگھا گیا تو اسی کیفیت میں کہ جہاں پر وہ استشمام کر رہے ہیں، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ عالم برزخ میں فرشتوں نے پوچھا کہ اے موسیٰ، اتنی آسانی سے آپ کی روح کو قبض کیا گیا، بتائیے آپ نے کیسا محسوس کیا؟ روایت میں معصوم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے زندہ بھیڑ کی کسی نے کھال اتار دی ہو۔ لیکن عجیب ہے حب زہرا کہ جہاں پر رسول خدا اس چیز کا یقین دلائیں کہ دیکھو، اگر میری بیٹی سے محبت کرو گے، میری بیٹی سے محبت کرو گے، سب سے پہلے جہاں پر محبت زہرا کام آئے گی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر تمہاری روح کو قبض کیا جا رہا ہوگا۔ میں صرف نہیں آؤں گا، علی سرہانے آئیں گے، حضرت زہرا سرہانے آئیں گے، حسن و حسین سرہانے آئیں گے۔ ملک الموت سے کہو کہ آہستہ، ملک الموت سے کہا جائے گا آہستہ۔ ایک اور روایت میں دیکھ رہا تھا کہ چونکہ ہم لوگ عاشق ہیں علی کے، تو کہا کہ تم میری بیٹی سے محبت کرو، جب تمہاری روح کو قبض کیا جا رہا ہوگا تم اپنے معشوق کے دیدار میں مشغول ہوگے اور تمہاری اسی اثنا میں روح کو قبض کر لیا جائے۔ تم اپنے معشوق کے دیدار میں مشغول ہوگے یہاں تک کہ تمہاری روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ کس قدر ضروری ہے کہ انسان اس محبت کے اندر ماں بہل اشتراک کو بڑھاتا چلا جائے تاکہ محبت محبت صادقہ بن جائے۔ اگر محبت محبت کاذبہ بن گئی، جھوٹی محبت بن گئی، صرف دعویٰ رہ گیا، صرف دعوے کے اندر ہی باقی رہ گئے، تو وہ جہاں پر خداوند عالم نے مدد کرنی ہے ایسی محبت کے نتیجے میں۔ کہا کہ اچھا مولا، یہ بتائیے کہ دوسری کون سی جگہ ہے؟ کہا، قبر میں تمہیں میری بیٹی زہرا کی محبت کام آئے گی۔ کہا، رسول خدا، کیسے؟ کہا کہ جب تمہیں قبر میں اتارا جائے گا تو تمہارے ساتھ 6 صورتوں کو داخل کیا جائے گا۔ ایک تمہارے دائیں جانب کھڑی ہوگی، ایک بائیں جانب کھڑی ہوگی، ایک پاؤں کے جانب کھڑی ہوگی، ایک سینے کے جانب کھڑی ہوگی، ایک پشت اور ایک سر کے جانب کھڑی ہوگی۔ روایت میں معصوم کہتے ہیں کہ جب تمہیں قبر میں اتارا جائے گا، یہ 6 صورتیں تمہارے ساتھ جائیں گی۔ وہ جو پاؤں کی جانب ہے، وہ میت سوال کرے گی کہ تم کون ہو؟ وہ کہے گا، میں تمہاری نمازیں ہوں کہ جو تم نے اس دنیا میں پڑھی ہیں۔ کہا کہ جو دائیں جانب ہے، وہ کہے گا، میں تمہاری روزے ہوں۔ بائیں جانب تم کون ہو؟ کہا کہ میں وہ حج اور عمرہ ہوں۔ کہا، پشت کی جانب تم کون ہو؟ پوچھتے چلے گئے یہاں تک کہ کہا کہ وہ انفاق ہے، وہ حج اور عمرہ ہے، وہ روزہ ہے، وہ نماز ہے، یہ تمام ہو گئیں۔ جو سر کی جانب کھڑی ہوگی، کہا کہ تم کون ہو کہ جو مجھ سے سب سے زیادہ خوبصورت خوشبو آ رہی ہے، اور جب سے تم میری قبر میں داخل ہوئی ہو، جب سے تم میری قبر میں داخل ہوئے ہو، تب سے مجھے قرار آ گیا تم کون ہو؟ کہا، وہ میں محبت ہوں کہ جو تم دنیا میں زہرا کے ساتھ کرتے رہے۔ وہ انل ولایا، میں وہ ولایت ہوں، وہ محبت ہوں۔ کس طرح سے؟ لیکن یہ محبت محبت کون سی؟ وہ جو محبت صادقہ ہے، محبت کاذبہ نہیں، وہ جو کہ انسان کی سچی محبت ہے، کہ جہاں پر ماں بہل اشتراک بڑھ رہا ہے، جہاں پر ماں بہل افتراق بڑھنا شروع ہو جائے، وہ محبت نہیں رہے گی۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ امیر المومنین کسی کا مال غصب کر کے اپنی اولاد کو کھلا دیں؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ امیر المومنین کسی سے جھوٹ بول کے اپنی تجارت سے مال اور منفعت میں اضافہ کر لیں؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ حضرت زہرا کہیں پر کشف حجاب کریں، ان کے بال کسی نے دیکھ لیے ہوں؟ کس طرح سے ممکن ہے؟ وہ کہ جو حجاب کی ملکہ ہے، وہ کہ جس کے بدن کی تکوین کے لیے خدا وند عالم جنت سے میوے کو بھیجتا ہے. کس طرح سے ممکن ہے؟ کس طرح سے ضروری ہے کہ حجاب کی حفاظت کی جائے، سچائی کی حفاظت کی جائے، درگزر کیا جائے؟ جتنے اشتراک بڑھتے چلے جائیں گے سمجھ لیجئے اتنا امام سے محبت میں اضافہ. جتنا کم ہوتا چلا جائے گا اس کا مطلب کہ وہ جو محبت ہے محبت صادقہ نہیں ہے بلکہ محبت کاذبہ ہے. محبت کاذبہ کے نتیجے میں ثمرات ظاہر نہیں ہو رہے، ثمرات نہیں آ رہے، جس کی وجہ سے آج دنیا کے اندر ظلم ہے لیکن میرے نفس پہ کوئی اثر نہیں ہے، دنیا کے اندر مشکلات ہیں لیکن میرے نفس پہ کوئی اثر نہیں ہے، دنیا کے اندر اقتصادی مشکلات ہیں لیکن میرے نفس پہ اثر نہیں ہے. میرا مومن بھائی گرفتار ہے، پریشان ہے، تنگ دستی کا شکار ہے، مقروض ہے. میرا مومن بھائی مریض ہے لیکن میرے نفس پہ اس کا کوئی اثر نہیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ مدینہ میں کوئی ہو، مدینہ میں کوئی مریض ہو، علی کو پتہ ہو، بلکہ یہ کہوں کہ علی کو تو پتہ ہے اور وہ ان کی تیمارداری کے لیے نہ جائیں. ہو سکتا ہے کہ حضرت زہرا کوئی محتاج ہو اور اس کی اس محتاجی کو دور نہ کریں. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ میری محبت محبت سچی محبت نہیں ہے. جب سچی محبت نہیں ہے بیوی کے ساتھ تو مجھے اس کو سچی بنانا ہے، اشتراک بڑھانا ہے، بڑھنا ہے. آپ کو سناتا ہوں، دیکھیے ایک آیت اللہ میلانی کے پاس، آیت اللہ میلانی کے پاس ایک جرمنی کا جوڑا آیا، جوڑے سے مراد یعنی زن و شوہر آئے، صحیح، ایک شوہر اور اس کی بیوی آئے ایک بچی کو لے کے. آیت اللہ میلانی کو آ کر کہتے ہیں، جرمن ہے، جرمنی سے ہے، آیت اللہ میلانی کو آ کے کہتے ہیں کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. آیت اللہ میلانی نے پوچھا کہ اسلام کیوں قبول کرتے ہو، کیا وجہ ہے کہ اسلام قبول کر رہے ہو؟ انہوں نے آگے سے کہا کہ ہماری ایک بچی ہے، ایک حادثے میں اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، ہماری بچی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں. جب یہ سنا آیت اللہ میلانی نے تو بڑا تعجب کیا، وجہ پوچھنے لگے کہ کیوں مسلمان ہوئے؟ کہا جب حادثے میں پسلیاں اس کی ٹوٹ گئیں ہماری بچی کی تو ہم ڈاکٹرز کے پاس لے کے گئے، ڈاکٹرز نے کہا کہ آپریشن ہوگا اور آپریشن کے نتیجے میں یہ یقین نہیں دلا سکتا کہ آپ کی بچی بچ جائے گی، اس کی پسلیاں جڑ جائیں گی، اس کے لیے وقت درکار ہے. ہم نے اپنی بچی سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا آیا آپریشن کرانا چاہتی ہو؟ اس نے آگے سے کہا میں آپریشن ہی کرانا چاہتی، میں اس درد کے اندر مر جاؤں گی لیکن نہیں چاہتی کہ وہ جو آپریشن ہو اس کے درد سے مر جاؤں. وہ دونوں جرمن جو ہیں، شوہر اور بیوی، آیت اللہ میلانی کو یہ بتا رہے، کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں پھر ہم نے اپنی بچی کو ہاسپٹل میں جمع نہیں کرایا، داخل نہیں کرایا، اور ہم اس کو گھر لیا. جب اس کو گھر لے کر آیا اور پریشان ہیں، بچی شدید اس درد سے تڑپ رہی ہے، کراہ رہی ہے، تو کہتے ہیں ہمارے گھر میں ایک ایرانی خادمہ تھی، کام کرنے والی تھی، جس کو بی بی کہہ کے پکارا جاتا تھا. کہتے ہیں اس بی بی نے جب یہ کیفیت دیکھی اور کیفیت دیکھنے کے بعد کہا کہ دیکھیں آپ تمام ڈاکٹروں کے پاس سے ہو آئے ہیں، جب آپ تمام ڈاکٹروں کے پاس سے ہو آئے ہیں، میرے پاس ایک طبیبہ ہے کہ جو آپ کی بچی کی پسلیوں کو جوڑ سکتی ہے. کہا اچھا فوراً بتاؤ کہ کہاں پر جانا ہے، کہاں پر کس طرح سے معالجہ ہوگا. کہا جانے کی ضرورت نہیں ہے، جانے کی ضرورت نہیں، یہیں پر توجہ کریے اور توجہ کر کے میری جدہ فاطمہ کا نام لینا شروع کر دیجیے. تو آگے سے وہ جرمن پوچھتے ہیں اپنی اس خادمہ سے کہ اچھا فاطمہ کون ہے؟ کہا میری جدہ ہے جس کی پسلیاں توڑ دی گئی تھیں. آیت اللہ میلانی کو کہتے ہیں کہ انہوں نے زور زور کہا یا فاطمہ اغیثینی، یا فاطمہ اغیثینی، اے فاطمہ ہماری مدد کری، اے فاطمہ ہماری مدد کری، زور زور کا پکارنا شروع کر دیا. تو کہتے ہیں ماں باپ جب باہر پکار رہے تھے تو کیا دیکھا، کیا سنتے ہیں کہ بچی کی آواز آہستہ آہستہ کم ہو گئی. ان کو لگا کہ شاید میری بچی اس درد کی تاب نہ لا سکی جس کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی. کہتے ہیں ہم لوگ جب واپس اس دروازہ کھولا، اس کے کمرے کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بچی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی. اس کے ماں باپ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم کس طرح سے کھڑی ہو گئی، تم تو کھڑی نہیں ہو سکتی، تمہاری تو پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. تو آگے سے اس بچی نے کہا کہ جیسے جیسے میں پکار رہی تھی ایک خاتون، نورانی خاتون آئی ہے، اس نے آ کر میری پسلیوں پہ ہاتھ پھیرا ہے. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو آگے سے کہتی ہے کہ تم ابھی مجھے ہی تو پکار رہی ہو. میں وہی ہوں کہ جس کی پسلیاں توڑ دی گئی. اے بی بی ہم بھی مریض ہیں, اے بی بی ہمیں بھی شفا عطا کر دے, اے بی بی ہمارے گناہوں کو بخشوا دے. کیسا وقت آ گیا بی بی کے اوپر, جناب زہرا کے اوپر, کہ جب ایک دفعہ کسی وفد کو بھیجا گیا کہ علی کو لے آؤ کہ ہماری بیعت کریں, بی بی نے جب اجازت نہ دینا تو کچھ مدینہ کے لوگ آئے ہیں کہ جس میں کنفز نام کا بھی ہے. جب بی بی کے گھر کے قریب آئے, کہا علی کو ہمارے حوالے کر دو. بی بی نے کہا کہ میں علی کو حوالے نہیں کروں گا. کہا کہ علی کو حوالے نہیں کریں گے تو اس گھر کو گھر والوں سمیت آگ لگا دیں گے. جیسے یہ سنا بی بی پشتے در آئیں, آ کر کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ گھر کس کا ہے؟ تمہیں پتا ہے کہ اس گھر میں کون رہتا ہے؟ تمہیں پتا ہے یہ دروازہ کون سا ہے؟ اس دروازے سے تو ملک الموت بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا. اے کس طرح سے تم اس دروازے کو جلاؤ گے؟ کہا کہ جلا دیں گے. کنفس کو حکم دیا گیا, لکڑیوں کو جمع کیا گیا. اے جب لکڑیوں کا جمع کر دی گیا, دروازے کو آگ لگا دی گئی. دروازے کو آگ لگی ہے, تاب لا سکیں گے؟ بی بی پشت در موجود ہے. ایک ظالم نے آگے بڑھ کے ایسی ٹھوکر ماری, بی بی در و دیوار کے درمیان آ گئی, پہلو پہ ہاتھ رکھا, فضا کو آواز دی, فضا غیری, اے فضا جلدی سے آؤ, میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم اللہ. اے ظالم جانتا ہے بی بی پشت در موجود ہے, اے لیکن آ کر دروازے کو ایسے دھکیلنا شروع کیا. اے دروازے میں کیل ہے, اے بی بی کے بازو میں پیوست ہوا, ایک ہاتھ بی بی کا پہلو پہ موجود. کیا دیکھ رہی ہے؟ مولا کی گردن میں رسی ڈالی گئی. اے رسی ڈال کے کھینچنے لگے ہیں. جب کھینچنے لگے بی بی آگے بڑھی, ایک بازو پہلو, دوسرے بازو سے علی کے تہمت کو پکڑ لیا. میں اپنے مولا کو جانے نہ دوں گی. اے ظالم نے وہی ظلم کیا جو حسین کی بیٹی میں کربلا میں ہوا. سوچا میں یتیمہ ہو گئی, ابھی میرے گالوں پہ کوئی پیار کرے گا. شمر نے آگے بڑھ کے تماچے مارنے شروع. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ایک دفعہ بی بی پہ ظلم ہونا شروع ہوا, اے بی بی نے ہاتھ نہ چھوڑا. اے ظالم نے اپنے تلوار کے اس قیام کو نکالا, اے بی بی کے بازو پہ ایسے وار کرنے شروع کیے. اے بی بی کا بازو نیلا ہو گیا. اے جب تک زندہ رہی اپنے بابا کی قبر پہ جا کے کہتی رہی, اے بابا میرے بازوؤں کے نیل کو دیکھیے, آپ کے جانے کے بعد امت نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا. اب میں کہوں گا بی بی صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا, آپ کی بیٹی زینب بھی ہے جو کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, جب واپس مدینہ آتی ہے اپنی ماں کی قبر پہ جا کے گر گئی. اے ماں زہرا صرف آپ کے بازو. اللہ لعنت اللہ على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار شب شہادت ہے, میرے مالک ہے, میرے خالق ہے, تجھے بی بی کی اس عظمت کا واسطہ ہے. جتنے مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ دیتے ہیں ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا. جب ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا ذکر کیا نا, تو میں نے ایک عالم سے سنا ہے کہ کسی ایک مجلس میں ایک ڈاکٹر موجود تھا. سب گریا کرتے رہے, گریا ہو کر ختم ہو گیا, وہ ڈاکٹر گریا کرتا رہا. اس مولانا نے جا کے ڈاکٹر سے پوچھا کہ سب گریا کر کے چلے گئے, آپ ابھی تک گریا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ آگے سے ڈاکٹر جواب دیتا ہے کہ کہیں پر بھی زخم ہونا تو اس جگہ پر درد ہوتی ہے, لیکن اگر پسلیاں ٹوٹ جائے نا تو ہر سانس کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے.
اے بی بی کی پسلیاں ٹوٹی، مجھے احساس ہے وہ 75 دن یا 95 دن بی بی ہر سانس کے ساتھ۔ پروردگارا تو کریم ہے میرے مالک، جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خداوند عالم آپ سب کی بانیان اعضا کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگارا تو کریم ہے، ان آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عطا فرما، ان آنسوؤں کو ہمارے لیے توشہ آخرت قرار فرما۔ پروردگارا تو کریم ہے، تو مالک ہے، جتنے بے اولاد ہیں تجھے بی بی کا صدقہ ہے، ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ خداوند عالم جتنے تنگ دست ہیں ان کو رزق حلال واسع طیب نصیب فرما۔ خداوند عالم ولی امر مسلمین رہبر معظم انقلاب کو صحت ولی طول عمر عطا فرما۔ مراجع اعظم بالخصوص آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارا تو کریم ہے، ہمیں ان کے اعوان و مددگار میں سے شمار فرما، ان کے رکاب میں لڑتے ہوئے شہادت نصیب فرما۔ سورہ فاتحہ۔